اسد حسن کے ساتھ پروڈیوسر نیلوفر مغل.
السلام علیکم سامعین, وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن. پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں اسکپ سسک. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات کریں گے اس میں سب سے پہلے پاکستان میں عسکریت پسندی اور اس ریفرنس میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے پشاور میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے اسکول میں مارے جانے والے بچوں کے نام پر 107 اسکولوں کو ری نیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پشاور ہیڈ کوارٹر کا ہی آرمی چیف کا دورہ, جہاں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو کوئی روح رعایت نہیں دی جائے گی اور اس کے خاتمے کے لیے تمام کوششیں اور تمام جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے اسی سے متعلق وہ یہ کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے. اور پاکستان اقوام متحدہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے اور مدد فراہم کرے. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے. دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم عراق کے اندر آئی ایس اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کا جو کردار تھا اس کو محدود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ایریل اسٹرائکس ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عراقی فائٹرز نے ایک اہم قصبے سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو نکال باہر کیا ہے. اور اسی سیگمنٹ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نیوکلیئر, ایران کے نیوکلیئر موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت یورپ میں موجود ہیں, جہاں عام سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور ڈیڈ لائن سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کسی تصفیے یا کسی معاہدے تک پہنچا جائے. پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ پاکستان کی ایک خواتین کا, ان 10 خواتین میں شامل ہونا جنہیں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے کریج ایوارڈ 2015 اس سے نوازا گیا. اور پاکستان کی خاتون تبسم عدنان, سوات سے ان کا تعلق, اور وہ پائنیئر تھیں, انہوں نے بنیاد رکھی خویندہ جھرگا کی سوات کے اندر جو خواتین کے مسائل کو براہ راست دیکھتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس, کرکٹ ورلڈ کپ, پاکستان نے ایک اہم میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی, اگرچہ توقعات اس سے شاید بالکل برعکس ہوں گی, لیکن پاکستانی ٹیم ایک اچھے یونٹ کے طور پہ کھیلی اور اس نے یہ میچ جیتا اور اب اس کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے امکانات زیادہ روشن ہو گئے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹس میں پاکستان کے اندر عسکریت پسندی. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اور تفصیل سے آپ خبروں میں سن بھی رہے ہیں کہ پشاور کے اندر دسمبر میں 16 دسمبر کو ایک پشاور آرمی اسکول, پبلک آرمی اسکول, اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کو نشانہ بنایا گیا, جس میں بہت سے بچے 130 سے زائد بچے وہ لقمہ اجل بنے. کئی ٹیچرز, کئی اساتذہ وہ بھی اپنی جان اس حملے میں گنوا بیٹھی. حکومت خیبر پختونخوا کی, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر 107 سرکاری اسکول جو مختلف علاقوں میں واقع ہیں ان کو نیا نام دیا جائے اور ان بچوں کے نام پہ ان اسکولوں کو ری نیم کیا جائے جو اس دہشت گردی کے واقعے میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں. یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے, کتنا مستحسن فیصلہ ہے, اس کا انالیسس کریں گے ہمارے انالسٹ جو اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں. اور اس سے سوسائٹی کے اندر کتنا ایک طرح سے دہشت گردی کے خلاف ایک عزم کا اعادہ ہوتا ہے. پہلے مختصر سی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں کے پی کے حکومت کے وزیر تعلیم محمد عاطف کی, انہوں نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں کیا بتایا.
جو بچے اس واقعے میں شہید ہوئے تھے, بچے یا ٹیچر, تو ان کے ناموں پہ ایک ایک سکول ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایک سکول ان کے نام سے کیا جائے, مطلوب کیا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ان کو چوائس دی تھی کہ جو بھی ان کی اپنی مرضی ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ضلع میں یا کہیں پہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹیل ساری منگائی تھی. تو وہ تقریباً فائنل ہو گئی لسٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم جو اسکول جس ضلع میں چاہتے ہیں وہ ہم ان کے نام کر دیں گے. سمپل سی بات ہے کہ ان لوگوں کی ایک جو سیکریفائس ہے, ان کو ایک بیسیکلی صرف اس کو ایک خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ ان کے نام سے ایک اسکول ہو جائے, اور ساری عمر جب تک یہ اسکول رہے گا تو ان کا نام رہے گا اور لوگ پوچھیں گے جی یہ کون ہے, تو آبویسلی مطلب پھر وہ چیز سامنے آئے گی. تو یہ صرف ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, ان کی اس قربانی کو تھوڑا ہم جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, یہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے حکومت کی.
یہ ایفرٹ ہے حکومت کی. یہ محمد عاطف تھے ایجوکیشن منسٹر خیبر پختونخوا کے. انالیسس کریں گے بریگیڈیئر سعید نذیر مومند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں, اور پروفیسر کلیم اللہ برائچ, انہوں نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے کیونکہ دہشت گردی کا ایک واقعہ یا ایک منصوبہ جو کوئٹہ میں بن رہا تھا, بلوچستان میں بن رہا تھا, اس کو ناکام بنایا گیا ہے, تو ان کا بھی ہم انالیسس لیں گے. اور ارشاد محمود کالمسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے. بریگیڈیئر سعید نذیر مومند صاحب, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو حکومت, سول حکومت کی طرف سے اس جیسر کو کہ اسکولوں کو ری نیم کیا جائے اور ان بچوں کے نام پہ ان کو رکھا جائے؟
یقیناً جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے نشان حیدر ہوتے تھے یا اور کوئی بہادری کا کام کرتے تھے یا ایسا قومی کوئی خدمت انجام دیتے تھے تو ان کے نام پر سڑکیں بنتی تھی, ان کے نام پر عمارتیں بنتی تھی, پارک بنتے تھے ان کے نام پر, اور یہاں تک کہ سٹی اور ایئرپورٹ ان کے نام پر کیے جاتے تھے. تو ابھی یہ بچے چونکہ پڑھ رہے تھے اور پڑھائی کے دوران وہ شہید ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے جو جان دی تھی تو تعلیم کے لیے دی تھی. تو تعلیم کے جتنے بھی مطلب ہے کہ جو ان کے ادارے ہیں وہ اسکولز ہیں, اور اسکولز ان کے نام کرنا ان کو ایک قسم کا خراج تحسین پیش کرنا ہے, دوسرا آنے والے وقتوں کے لیے ان کو یاد کرنا ہے, اور تیسرا یہ کہ تعلیم کے لیے جو قربانی دیتا ہے تو تعلیم کا ادارہ اس کے نام کرنے سے جو آئندہ پڑھیں گے ان کو بھی یہ ایک قسم کا ہسٹری ہوگی کہ بھائی ان بچوں نے قربانیاں دی تھی.
اور دہشت گردوں کے لیے بھی ایک بڑا, دہشت گردوں کے لیے بھی ایک بڑا مضبوط میسج ہے کہ اس طرح بچوں کو مارنے سے دہشت گردی.
ایگزیکٹلی
جی, یعنی ان بچوں کو اگر مارا گیا ہے تو وہ بچے, ان کا نام ختم نہیں ہوگا اور بلکہ وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے جب تک یہ اسکول رہیں گے اور سوسائٹی دہشت گردی کے آگے سرنڈر نہیں کر رہی. یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہوگا.
وہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے جان دی وہ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے.
بالکل,
تو جب وہ بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بہتر نظر آتا ہے, اور لوگوں کے سامنے بھی اس کی جو افادیت ہے اس کو تقویت بھی پہنچتا ہے اور وہ پھیلتا بھی ہے. یہ صرف نام نہیں ہوتا بلکہ نام کی جو تختی ہوتی ہے اور وہ جو باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں, یہ صرف اسکول والے نہیں بلکہ جو باقی لوگ پڑھتے ہیں پھر
انسپریشن ملتی ہے. ایک انسپریشن آتی ہے. پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, چونکہ خود ایجوکیشنسٹ بھی ہیں,
کے لیے بھی جو تختی ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے.
بالکل, پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کیسے دیکھیں گے اس انیشیٹو کو؟
دیکھیں, یہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے جو کام کیا ہے یہ یقیناً ان بچوں کے لیے, ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے تعلیم کے لیے قربانی دی ہے, اور پوری قوم نے دی ہے, صرف ان بچوں نے نہیں ان کے پوری فیملیز جو ہے سفر کر رہے ہیں, انہوں نے یقیناً دہشت گردی کے خلاف وہ ڈٹ کے اور یہ میسج دیا ہے, پیغام دیا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور تعلیم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر اقدام ہے. اور پورے ملک میں خصوصاً جو پختونخوا بیلٹ ہے, چاہے خیبر پختونخوا ہو یا یہاں جو پشتون اضلاع ہے بلوچستان میں یا بلوچ ایریا ہو یا پورے پاکستان میں ہو, تو ہم سب قوم نے مل کے اس تمام مسائل کا ہم نے سامنا بھی کرنا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے, تاکہ ہم اپنے آنے والے مستقبل جو ہے, بچے جو ہے, تعلیم ہے, ہمارا پورا معاشرہ ہے, اس کو ہم سنبھالے اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جو ہے پوری قوم نے اس کو جاری رکھی ہے.
جی, اب ہم اسی سے متعلق ایک اور جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بلوچستان سے متعلق ہے, جہاں پہ اطلاعات یہ ملی کہ دہشت گردی کے منصوبے کی ایک پلاننگ تھی, لیکن اس کو بڑا ٹائملی ایفرٹ کر کے اور اس کو دیکھ کے اس کو ناکام بنا دیا گیا, اور بھاری تعداد میں اسلحہ اور ایسی چیزیں جو ہیں وہاں سے بارود وہ برآمد کیا اور کئی کچھ سسپیکٹ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. سرفراز بگٹی یہ ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے, ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انالیسز لیتے ہیں آپ کا.
بلوچستان کے کسی حصے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے, اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملٹنٹس ہیں, جو دہشت گرد ہیں اور را فنڈڈ لشکر ہیں, ان کی نہ یہ کیپیسٹی ہے کہ ہمیں ملٹری کو استعمال کرنا پڑے. باوجود اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری بھی اسٹیٹ کا ایک پلر ہے, اور تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھ کے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ڈی آئی جی فرنٹیئر کور بریگیڈیئر طارق محمود، وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟
روب ہو گیا، لورا لائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یہ جو ایریا ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ ابڈکشنز اور اس طرح کی کاروائیاں جو طالبان ریلیٹڈ ہیں وہ ہو رہی تھیں۔ اس ضرب عزب کے نتیجے میں کچھ طالبان گروپس اس طرف آئے ہیں، تو ہم لوکل پاپولیشن اور لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈویژنل پولیس، ایل ایز، باقی سارے مل کے اس ایریا میں ہم ایکسٹینسو سرچ آپریشنز کر رہے ہیں۔ اور میری صرف لوگوں سے یہ اپیل ہے، اس علاقے کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ میکسیمم تعاون کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اور انفارمیشن دیں۔
جی سامعین، یہ تھے کلمات یا ریمارکس بریگیڈیئر طارق محمود کے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ضرب عزب آپریشن کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز ان کا یہاں پہ بھی پیچھا کر رہی ہیں۔ ارشاد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، کالمسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، ایک تھنک ٹینک کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر کلیم اللہ برائج۔ کلیم اللہ صاحب، چونکہ آپ کے صوبے سے یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ واقعتا ضرب عزب کا جو آپ یہ کہنا چاہیے کہ ایک فال بیک ہے، وہ آپ کے ایریا میں کتنا ہو رہا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کتنی ویجیلنٹ ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے یا ان کو ایسا موقع نہ دینے کے لیے کہ وہ دوبارہ وہاں پہ چھپ سکیں؟
دیکھیے، بلوچستان بنیادی طور پر جو پشتون بیلٹ رہا ہے وہ پورے عرصے میں پرامن رہا ہے۔ ضرب عزب کا جو آپریشن شروع کیا وزیرستان میں، اس کا یقیناً اثرات، کیونکہ جو ہے جو لورلائی جو پشتون اضلاع ہے، یہ جو آپ کے وزیرستان سے کنیکٹڈ ہے، ان کے اثرات یہاں ہوئے، کچھ واقعات بھی ہوئے، اور اس کو روکنے کے لیے یہاں کے جو پولیٹیکل جماعت ہے، سیاسی طور پر جو جماعتیں ہیں، خصوصاً جو صوبائی حکومت ہے، وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو روکے۔ اب جو ایف سی والوں نے یا یہ ضرب عزب کے جو اثرات ہیں اس کو یہاں انہوں نے روکا ہے، تو یہ بہتر اس پرامن علاقے کو بدامنی سے بچانے کے لیے انہوں نے بہتر اقدامات کیے، اس کو مزید عوام کو اپنے ساتھ لے کے، سیاسی پارٹیوں کو، یہاں کے جو جینئر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور ادروائز اس کے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں۔ کوئٹہ سے لے کے جوگ تک، چمن تک، لورنائی تک، یہ پورا بیلٹ جو ہے اس کے اثرات منفی ہو سکتے تھے۔ اس پہ پوری عوام نے، سیاسی پارٹیوں نے، فوج نے اور حکومت نے مل کے ایک پچ پہ جا کے اس کو ہم روکے جا سکتے ہیں، اور یہ پرامن علاقہ جو ہے اس کو پرامن اسی طور پر ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اقدام بھی جو ہوا ہے، بڑا انہوں نے کامیاب اقدام کیا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک ریلیف ملا ہے۔
ایک احساس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے واقعے سے پہلے بھی اس کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب، اسی پلیٹ فارم سے جب ہم نے مختلف پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ انٹیلیجنس کا بہت بڑا کردار ہوگا اس طرح کی جنگ میں، جب خاص طور پہ اگر آپ کسی ایک ایریے میں جہاں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے ریفرنس میں وہ اپنی شہرت رکھتا ہو، اگر وہاں پہ آپریشن ہوگا، تو سیکیورٹی فورسز سے بچنے کے لیے یہ عسکریت پسند مختلف شہروں میں ریلوکیٹ ہوں گے، اور ان کو وہاں سے پکڑنے کے لیے یا ان کو ریلوکیٹ نہ ہونے دینے کے لیے انٹیلیجنس کا کردار بڑا اہم ہے۔ آپ بلوچستان میں آج کی اس کاروائی کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے، کیا واقعتاً آپ کو اب لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی کے ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے پہلے کی نسبت زیادہ فعال ہو گئے ہیں یا ویجیلنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
جب بھی اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ان کے ریمننٹس پھیل جاتے ہیں، اور یہ پہلے سے انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں ان راستوں کی اور ان شہروں کی یا ان علاقوں کی نگرانی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ جو فوٹ ٹریسنگ جو ہوتی ہے ان کو معلوم کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر باقاعدہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ابھی یہ 20 نیشنل پلان ہے، اس کے بعد جو کاروائیاں شروع ہو گئی، تو اس میں سول حکومت اور جو پیراملٹری فورسز اور پولیس وغیرہ اور ایف سی وغیرہ، اب یہ سارے شامل ہیں، اور سب کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ مطلب ہے کہ فعال بھی ہیں، اور وہ ایکٹیو بھی ہے اور الرٹ بھی ہیں، اور وہ ٹیکنیکل جو انٹیلیجنس ہوتا ہے وہ بھی ان کو ابھی سہولتیں دی گئی ہیں، جو ان کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایئر انٹیلیجنس ہے ان سے بھی ان کی نگرانی کی جاتی ہے. تو ایسے علاقے جہاں پر کہ خصوصاً دیکھا جا سکتا تھا کہ ایسے علاقے جو سورج زدہ نہیں ہے, تو ان سورج زدہ علاقے میں ان لوگوں کے چھپنے کے لیے کافی مواقع ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نظر نارملی کم ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی اور بلائنڈ فورسز جیسی چیز کی.
صحیح.
لیکن اب جو ضرب عزب کا ایک دائرہ پھیل گئے اور پورے ملک میں ہو گئے اور تقریباً 20,000 سے زیادہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے ہیں, تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کو نیب کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, اور ان کے جو, اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ میرے خیال میں یہ جو پری ایمپٹ کیا ہے اور کوئی واقعات ہونے سے پہلے یا انہوں نے اپنا حملہ کرنے سے پہلے ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کا جو ٹریس لگایا ہے, اور پلس اس میں کوئی ایسی مطلب کہ نقصان نہیں ہوا ہے, تو اس سے ظاہر ہے کہ اداروں پر اعتماد, حکومت پر اعتماد, اور ضرب عزب کے آپریشن کی کامیابی پر اعتماد, اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک میسج جاتا ہے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا اس قسم کے کاروائیوں میں ملوث ہیں کہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو رفتہ رفتہ مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بیک فولڈ ہو جائے گا.
جی ارشاد محمود صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور خیر مقدم آپ نے اس ڈیبیٹ میں جوائن کیا ہے. ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں دو میجر جو آج کی خبریں تھیں اس پہ ہم انالیسز لے رہے ہیں. ایک تو کے پی کے کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو پشاور اسکول کے حملے میں مارے جانے والے بچے تھے اور ٹیچرز تھے ان کے ناموں پہ منسوب کیا ہے کم از کم 107 اسکولوں کو, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. آپ کے خیال میں اس سے کیا ریزالو یا کیا سمبولک میسج سامنے آتا ہے, پہلے تو آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا, اور پھر بلوچستان کے اندر جو کاروائی ہے اس کو ہم اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جو استعداد کار ہے یا ان کی جو ایگزیکیوشن ہے اپنی ڈیوٹی کی, کیا وہ حالیہ دنوں میں امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ضرب عزب کے بعد؟
دیکھیے, جو کے پی کے, شکریہ پہلے تو, جو کے پی کے گورنمنٹ نے کیا اس کی بڑی ایک سمبولک امپارٹینس ہے, کیونکہ کے پی کے میں اور فاٹا میں ان علاقوں میں خاص طور پہ یہ بات ایک بہت رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک طرح کی عوامی حمایت بھی پائی جاتی تھی, اور اس کے علاوہ اگر عوامی حمایت نہیں بھی پائی جاتی تھی تو وہاں کی حکومت, وہاں کے ادارے, وہاں کی سول سوسائٹی کوئی بھی طالبان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے, ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا. تو اب یہ کہ اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کی پارٹی کے اوپر یہ بڑا الزام تھا کہ وہ ایک طرح سے پرو طالبان ہے, لیکن اب جا کے آہستہ آہستہ عمران خان نے ایک پوزیشن لے لی ہے, تحریک انصاف نے ایک پوزیشن لے لی ہے, اور وہ طالبان کے خلاف اور دہشت گردی کی جنگ میں حکومت کے ساتھ, فوج کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑے واضح طور پہ دو ٹوک طریقے سے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی, یہ جو میں نے پشاور میں اسکولوں کے بچوں کے نام مختلف اسکولوں کے رکھنے کا اعلان کیا ہے, یہ بھی اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے.
جی, اور دوسرا اینگل جس میں ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کسی کاروائی سے پہلے ان کا پکڑا جانا, اسلحے کا پکڑا جانا, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟
دیکھیں, یہ ریفلیکٹ ہے, اس میں ایک پہلو جس میں آپ کی پہلے بھی گفتگو سن رہا تھا جو اوور لک ہوا, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے میں جب سے اشرف غنی افغانستان کے صدر بنے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ہیوج, ایک امیزنگ, جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, ایسا کوآپریشن پیدا ہوا ہے. پاکستان کے آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی 5 بار افغانستان ان پچھلے 6-7 ماہ میں جا چکے ہیں, کابل جا چکے ہیں, اشرف غنی یہاں تشریف لائے, اور سب سے بڑھ کے جی اسد صاحب جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس کے درمیان ایک زبردست کوآپریشن پیدا ہوا ہے, تعاون پیدا ہوا, افغان فوج کے آفیسر یہاں پاکستان میں ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, اور اس سب سے بڑھ کے جو خوشی کی خبر ہے دونوں ملکوں کے لیے, لوگوں کے لیے اور آرمی برادری کے لیے بھی, کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحدی علاقے تھے, دونوں ممالک نے نہ صرف دہشت گردوں کے بارے میں ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئر کیے بلکہ ایک دوسرے کی معاملہ کیے, جوائنٹ آپریشن بھی کیے. تو یہ جو آپ ابھی بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے تعاون کا ایک بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراس پرپز کے لیے کام کرتے تھے, ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے کام کرتے تھے, اس کے نتیجے میں دہشت گرد اور شدت پسند جو ہیں ان کو کاروائیاں کرنے کا موقع مل جاتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں جب سے ایک پیج پہ آئے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک امن کی ایک طرح سے ہمیں فضا محسوس ہوتی ہے. اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کبھی ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں راول پنڈی میں, تو اب ایسا لگتا ہے روز بروز کہ یہ ناکے کم ہو رہے ہیں, پیرا گھٹ رہا ہے, اور جو جو روٹین میں ہماری روایتی آزادیاں ہوتی تھی
شہر میں
وہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ وہ لوٹ رہی ہیں. تو یہ بڑی چینج نظر آ رہی ہے.
یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, بالکل یہ بڑا ایک اہم سگنل ہوتا ہے جو ایک غیر محسوس طریقے سے سامنے آنے لگتا ہے. آرمی چیف جنرل رائل شریف آج انہوں نے پشاور میں آرمی ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا اور ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی اور دہشت گردی کے خاتمے تک جو جاری کاروائیاں ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. یہ ایک آرمی کی طرف سے ایک ایڈیشن تھا جو ہم اس میں ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس سیگمنٹ میں. آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب آپ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی جوائن کیجیے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کی کاروائیاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں اور ساتھ ساتھ ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر مذاکرات, اس بارے میں واشنگٹن اور تہران دونوں پہ کیا دباؤ ہیں. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں اسکیپ سسک. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر عسکریت پسندی پہ, چونکہ پاکستان سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا عسکریت پسندی سے متعلق جو ڈیولپمنٹس تھیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سرکاری اور سیکیورٹی کے اداروں کی جو کمٹمنٹ تھی اس کا تذکرہ ہم نے کیا. اسلامک اسٹیٹ یا داعش یہ ایک ایسا گروپ ہے جس نے پچھلے اگر یہ کہا جائے کہ کم از کم ایک سال سے خاص طور پہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے. عراق اور شام میں اس نے اپنے فٹ پرنٹس قائم کیے اور عراق اور شام کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی. یہ سنی عسکریت پسندوں کا گروپ خیال کیا جاتا ہے جو بہت وائلنٹ ہے اور جو ایون جو جنگی موریلز یا ایتھکس ہیں یا ضابطۂ اخلاق ہیں ان کی بھی پاسداری نہیں کرتا ہے. ان کی تحویل میں قیدی ہوں بھلے وہ صحافی ہوں یا وہ مخالف فوج کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, تو جو شاعر میں یہ بات موجود ہے خواہ وہ جنگی ضابطۂ اخلاق ہوں یا مذہبی ضابطۂ اخلاق ہوں ان کے مطابق یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی کوشش تھی کہ عراق کے مختلف شہروں میں انہوں نے پہلے اپسرج بھی کیا, وہاں پہ دبا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن امریکہ اور انٹرنیشنل فورسز انہوں نے عراق کی فورسز کو سپورٹ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کرے اور خاص طور پہ فضائی کاروائیوں میں امریکہ بھی اس نے کنٹریبیوٹ کیا. اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ عراق کا جو مغربی علاقہ ہے البغدادی, وہاں سے داعش کے جنگجوؤں کو باہر دھکیل دیا گیا ہے. یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم علاقہ خیال کیا جا رہا تھا اور اب وہاں سے داعش کا پیچھے ہٹنا اس کے لیے کتنا سیٹ بیک ہوگا اس ریجن میں بھی. اور مزید جو ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس داعش کی کاروائیوں کے خلاف دنیا کی, وہ کتنی مؤثر ہوگی, اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. ارشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مشتاق احمد مہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے سابق سفیر ہیں اور مشرق وسطی کی سیاست کو اور سماج کو حالات کو ان کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور گہری نظر ہے ان پہ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ارشاد محمود صاحب, داعش اور داعش کا وہاں سے تقریر سے نکالے جانے کے لیے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ابھی جس ٹاؤن کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, ایک ویسٹرن ٹاؤن ہے عراق کا جہاں سے ان کو نکال باہر کیا گیا ہے, تو کتنا ضروری ہے ریاستوں کے لیے انٹرنیشنل فورسز کے لیے کہ داعش کو کہیں پہ جمنے نہ دے.
دیکھیں یہ ایک بہت ہی خطرناک گروہ ہے جو ہماری اسلامک ہسٹری میں مختلف گروہ رہے ہیں یا مسلمانوں کی سیاست میں بھی اس طرح اس نوعیت کا بہت کم ہی کوئی گروہ ابھر کر سامنے آیا ہو جس نے کسی طرح کے بھی جنگی قوانین کا, کسی اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, کسی چیز کا کوئی احترام نہیں کیا. تو اس کو جب تک اس کے خلاف جو ہے ایک اجتماعی جو کوششیں ہیں مسلم ممالک کی طرف سے بھی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, اس میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے اور ہمیں کافی حد تک ایک کنسنسس بھی نظر آتا ہے عالمی سطح پہ بھی, کہیں بھی کسی بھی مسلم ریاست نے یا کسی مسلم پولیٹیکل پارٹی یا تھاٹ نے بہت بڑا کھل کر ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کو آن نہیں کیا اور ہر ایک نے ان کی مذمت ہی کی ہے.
صحیح.
کیونکہ یہ کسی بھی ریاست کو نہیں مانتے, نہ ہی کسی یہ اپنی ایک خلافت, اپنی ایک زور زبردستی کے ذریعے اپنی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو عراق کے اندر اب بڑا ایک اچھے طریقے سے وہاں ایک نظم و نسق بحال ہو گیا تھا, جمہوری نظام قائم ہو گیا تھا, شیعہ سنی اور جو دوسرے لوگ تھے وہ ایک پیج پہ آ رہے تھے, تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو گیا تھا. اس سب کو یہ ایک انڈو کرنا, یہ ایک طرح کی القاعدہ کی ایک ایکسٹینشن ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور ویسٹ میں جو تہذیبی کشمکش ہے اس کو ہوا دی جائے, ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے, اور خود مسلمانوں کے اندر, یہی صرف ویسٹ کے ساتھ ہی نہیں, اب دیکھیں شیعہ کے بارے میں, دوسرے جو کمیونٹیز ہیں مسلمانوں کے اندر, جو دوسرے فرقے ہیں, اور خاص طور پہ حتیٰ کہ جو لوگ ان کے نقطۂ نظر کو تسلیم نہیں کرتے, ان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے. تو اس لیے
غیر انسانی ہے, خلاف اجتماعی اس میں آ جاتا ہے. مشتاق میں میرے صاحب آپ یہ فرمائیے گا, مشرق وسطی کی جو ریاستیں ہیں, حکومتیں ہیں, آپ کے خیال میں وہ اس طرح کے گروپوں سے لڑنے کی کتنی اہلیت رکھتی ہیں, اور اگر ان کو انٹرنیشنل سپورٹ ہو, جیسے اب اس عراقی آئی ایس کے خلاف خاص طور پہ عراق کے اندر ایک ایریل سٹرائک امریکہ کی طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں, ڈرون حملے نظر آتے ہیں, تو یہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے ان کو ڈیل کرنے میں؟
جی, مڈل ایسٹ تو کافی بڑا ریجن ہے, اس میں کافی بڑے اسٹرانگ قسم کے ممالک بھی ہیں, ترکی ہے, ایجپٹ ہے, ایران ہے, اگر تھوڑی سی ایکسٹینشن کریں تو پاکستان بھی آ جاتا ہے, لیکن مڈل ایسٹ میں چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جو کہ اس کی وجہ سے اسٹریٹجیکلی کافی ویک ہیں, جنہیں ہم گلف کے نام سے کہتے ہیں, وہ چھ سات ملک ہیں جو کافی کمزور ہیں. جو داعش کا پرابلم ہے وہ تھوڑا مختلف ہے, داعش کی جو پیدائش ہوئی ہے, پرورش ہوئی ہے, وہ بڑی ڈیفالٹ ہوئی ہے, کیونکہ ایک کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح سیریا میں جو حافظ آل اسد کی نسل کی حکومتیں ہیں, حافظ بشر کی دوسری, ان کو ہٹایا جائے, اور وہ جو ایک شیعہ حکومت تھی سیریا میں, مینارٹی کی حکومت تھی, انہیں ہٹایا جائے, اور اس کے لیے مدد کی تھی گلف کے لوگوں نے, اور اس میں اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے جو کہ عراق کی وار میں لایا گیا تھا, اور جو جس کے لیے جو فورسز تھے, میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ یہ وہ ریپبلکن آرمی تھی جو صدام حسین کی پرسنل آرمی تھی, اور جس کو ٹرین کیا گیا تھا, یہ ریپبلکن آرمی کے لوگ تھے. تو حالات ایسے بنے کو ایک بہت بڑا اسٹرانگ گروپ بن گیا داعش کے نام سے, اور پھر ان کی اپنی پولیٹیکل ایسپیریشنز ہو گئی, اور اس میں دو چیزیں شامل ہو گئی, ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ بیلٹ بن رہی ہے نئی والی, جس میں عراق شامل ہے, ایران شامل ہے, تھوڑا سا لبنان کا حصہ ہو جائے گا, کویت میں 60% شیعہ, بحرین میں بہت سے شیعہ ہیں, ان جو سیکٹیرین بیسس پہ اس کو علیحدہ کیا جائے. اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جسے ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ 21st century میں بہت سی نئی چیزیں آئی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, انفارمیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے, اس میں ایک پولیٹیکل اسلام بھی آیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے, جسے پہلے عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا, بعد میں اس میں اس کے جو تھے حصے بکھرے کیے گئے, تو داعش کو ایک سپورٹ ملی ہے اس پولیٹیکل اسلام سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف عراق سیریا یا مڈل ایسٹ کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے آگے بڑھ کے اب جس کو خراسان کے نام سے کہا جاتا ہے, وہ ایک موومنٹ کنورٹ ہو رہی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے, جو ہمارے دوست نے کہا ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا, یہ بالکل صحیح ہے, کوئی سوورن سٹیٹ, کوئی آرگنائز سٹیٹ, کوئی نیشن سٹیٹ اس آئیڈیا کو قبول نہیں کرے گی اور اس کو فائٹ کرے گی, لیکن بہت حد تک بہت لوگ پاپولر سپورٹ انہیں حاصل ہوگی,
پاپولر سپورٹ انہیں حاصل ہوگی, اور اس پہ بھی خیر نظریں ڈفرینٹ طریقوں سے ہیں. اب ذرا دوسرے اینگل پہ آتے ہیں, ایران کا جوہری معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جس نے ایک طرح سے لیڈ کیا ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایران کے ساتھ جوہری معاملات میں, اس پہ ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے, وہ ریزنٹمنٹ ہمیں امریکہ کی کانگریس کے اندر بھی نظر آتی ہے, جس کا سامنا پریزیڈنٹ باراک اوباما اور ان کی انتظامیہ کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہمیں اب دوسری سطح پہ بھی نظر آتی ہے, یورپی ممالک کو بھی اس بارے میں کنسرن ہے. آپ کیا اس بارے میں اب دیکھتے ہیں؟ آج جان کیری وہ وہاں پہ یورپ میں موجود ہیں اور ویسٹرن ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, 30 June کی ڈیڈ لائن ہے, وہ ظاہر ہے گریجولی قریب آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور جو دنیا کے تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا اس ایران کے جوہری پروگرام پہ؟
آپ نے مجھے سوال پوچھا,
جی پہلے آپ رسپونڈ کر لیجیے گا, پھر ارشاد صاحب کے پاس جانا.
جی جی میری اسٹیمیشن یہ ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ سیریس ہیں نیگوشیشن کے لیے, لیکن دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایران کے ارد گرد کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ان حالات میں ایران کوئی ایسا بڑا ایگریمنٹ نہیں کرے گا جس سے اس کی نیشنل پاور کو افیکٹ ہو. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کو سمجھا چکے ہیں, خاص طور پہ یورپین یونین ان کے ساتھ ہے. وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ایران کے جو ہے نیوکلیئر بمب بنانے کی ایسپیریشنز نہیں ہے, اور ایران نیوکلیئر پاور اور نیوکلیئر پروگرام کو منسوخ بھی نہیں کر سکتا, اس کو ریسٹرکٹ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایران کے حالات بالکل بدل گئے ہیں, ریجن کے حالات بدل گئے ہیں. اور ایران کی جو حالت ہے وہ عراق جیسی نہیں ہے کہ اسرائیلی آ کے ان کے انسٹالیشن کو تباہ کر دیں گے, یا ایک اکنامک پریشر اور اکنامک سینکشن سے ایران کو فرق پڑے گا. وہ ایک ریولیوشنری رجیم ہے اور بڑی سخت رجیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیلے کریں گے, اس میں ٹائم لیں گے, اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ پوسٹ پون ہوتی رہیں گی.
جی ارشاد صاحب, آپ کا تجزیہ, کیونکہ اس پہ کنسرن جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کانگریس کے اندر بھی ہے, صدر باراک اوباما کو اپنے سیاسی مخالفین کا, کرٹکس کا ان کو جواب دینا پڑتا ہے, اور ان کی انتظامیہ کو, اور اب ظاہر مشرق وسطی کے اندر بھی بہت سارے ممالک اس پیش رفت پہ ان کی بڑی گہری نظریں ہیں, اور وہاں پہ بھی تھوڑی سی بے چینی نظر آتی ہے کہ یہ معاملہ کب حل ہو سکتا ہے, کس کروٹ یہ بیٹھے گا, اور ایران کے ساتھ جو انگیجمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اس پہ تحفظات بھی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں.
بالکل آپ نے درست کہا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں کافی زیادہ جو ہے اس کے بارے میں تحفظات ہیں, اور امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں بڑے ہارڈ بار گینر ہیں, اور ایران خود بڑا ہارڈ بار گینر ہے. وہ کسی بھی صورت میں اپنے مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, لیکن اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. ایران کی جو آپ کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی, اور اتفاق سے امریکہ کی بھی لیڈرشپ, وہ دونوں اس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. اور ایک طرح سے ایک تھا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو ٹینشن تھی وہ ریلیز ہوئی ہے, اکنامک سینکشنز میں کمی کی گئی ہے, اور آہستہ آہستہ ایران کو اس کے ساتھ نارملائزیشن کا ایک پروسیس صدر باراک اوباما کے جو دور میں شروع ہوا تھا وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہے اس میں بہت, میں ابھی نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب گئے تھے, اور خود سعودی عرب کے اندر جو ہے نا ایک بڑی ریزنٹمنٹ بھی ہے, ایک حکومت میں وہاں کی جو خاص طور پہ وہاں کی جو یہ جو وہاں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی بڑی اس بات کی پریشانی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں تو پھر خطے کی جو سیاسی اور جغرافیائی جو صورت حال ہے اس میں بہت جوہری تبدیلی آ جائے گی, جس جو سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل قبول ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف کا جیسے وہاں پر تباہ استقبال کیا گیا ہے, کسی ہسٹری میں کوئی بھی بادشاہ جو ہے وہاں کے حکمران کبھی بھی کوئی پوری کیبنٹ کے ساتھ جو ہے ایئرپورٹ پہ نہیں آئے. تو اس غیر معمولی استقبال اور گرم جوشی کے پیچھے بھی بہت سارے مبصرین کی رائے یہ ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو, تاکہ مستقبل میں اگر کوئی صورتحال خطے میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سعودی عرب اور پاکستان ایک پیج پہ ہونے چاہیے.
جی تو مشتاق احمد میر صاحب, اس میں بھی آپ ذرا کمنٹ کیجیے گا, انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے, چونکہ گفتگو وہاں سے ہوتی پورے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ آئی. تو یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کا ایک بڑا دورہ جس میں ایک پروٹوکول کی بات ہوئی, اور ان حالات میں جب ایک طرف داعش ہے دوسری طرف ایران کے کنسرنز ہیں یا ایران کے اس پہ, تو اور پھر پاکستان کے اندر بذات خود ایک پراکسی وار کے اوپر بھی اب کھل کے آوازیں اٹھنے لگی ہیں, نام آنے لگا ہے سعودی عربیہ کا بھی, لوگ کھل کے بولنے لگے ہیں اس معاملے پہ, تو اس ریفرنس میں بتائی گئی یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ رہا یا ہے آپ کے؟
جی میں سمجھتا ہوں دورہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور جو آپ نے بات کی بہت ویلڈ ہے, کیونکہ اب اوپن فورمز میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے بہت زیادہ انٹرفیئر کیا ہے پاکستان کے پولیٹیکل اکنامک سوشل اسٹریٹجک معاملات میں, اور سعودی عربیہ اور ایران کی جو پراکسی وار ہے اس سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک سٹرانگ سنی سٹیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں,
لیکن پاکستان ایک ایکسٹریم وہابی اسٹیٹ نہیں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے اور خاص طور پہ انہیں اشورنس دی گئی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک بیلنس پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ریجن میں وہ بھی کمپیٹیبل ہوں گے. لیکن یہ جو شیعہ فیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ شیعہ فیکٹر سارے مڈل ایسٹ میں اب شیپ کرے گا پالیسیز کو, اور یہ شیعہ فیکٹر داعش کے علاوہ جو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے ریجن میں اس پہ بھی بہت اثر انداز ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا فارمر امبیسڈر پاکستان کے, اور ارشاد محمود صاحب کالمسٹ ریسرچر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے دیے جانے والے ویمن انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈز پہ, جس کو حاصل کرنے والوں کی فہرست میں اس سال پاکستان کی ایک خاتون بھی شامل تھیں. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیلوفر مغل, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈز. یہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں, اور اس سال بھی 10 خواتین کو یہ ایوارڈ دیا گیا. گزشتہ روز اس ایوارڈ کی تقریب یہاں پہ واشنگٹن میں منعقد ہوئی, اور جن خواتین کو یہ ایوارڈ دیا گیا ان میں ایک بار پھر پاکستان کی خاتون تبسم عدنان, ان کا نام بھی شامل تھا. اس سے پہلے بھی یہ ایک ایوارڈ پاکستانی خاتون کو دیا جا چکا ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, اور یہ ایوارڈ بنیادی طور پہ ایسی خواتین کو دیا جاتا ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہو, قائدانہ کردار ادا کیا ہو, اور ہمت اور بہادری کے ساتھ وہ مختلف جو مشکل مراحل ہیں یا امتحان ہیں ان کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہوں, اور انہوں نے خواتین کے حقوق کی آواز بلند کی ہو. اس سال دنیا بھر سے 10 خواتین کو جو منتخب کیا گیا ہے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. تبسم عدنان وہ بھی اس میں شامل ہیں. تبسم عدنان کا تعلق پاکستان میں خیبر پختونخوا سے ہے, اور خیبر پختونخوا کے شہر سوات سے ہے, اور انہوں نے سوات میں خویندو جرگہ کے نام سے خواتین کے پہلے جرگے کی بنیاد رکھی تھی, اور اس جرگے میں خواتین کے مسائل حل کیے جاتے ہیں, اور یہ اپنی طرز کا پہلا جرگہ وہ تصور ہوتا ہے. محکمہ خارجہ میں ایوارڈ کی تقریب کے بعد وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت بھی کی تبسم عدنان نے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس ایوارڈ کو لے کر بہت خوش ہیں, حاصل کر کے بہت خوش ہیں, اور یہ کہ انہوں نے اس ایوارڈ پر اپنے ملک اور دنیا بھر کے خواتین کو یہ ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کیا, ان کے نام منسوب کیا. تبسم عدنان کیا بتاتی ہیں یہ ایوارڈ لینے کے بعد, ان کی گفتگو سے ایک مختصر سی سعودی جھلک ہم آپ کو سنواتے ہیں.
I want the Pakistan women to get rid of the fear that they have. They need to raise their voices. Once Pakistani women raise their voices, we can be sure together we will achieve the goals we need to achieve.
پشتو میں بات کر رہی تھی جس کو ٹرانسکرائب کیا گیا تھا انگلش میں, اور اس انگلش کو ہم آپ کے لیے اردو میں بیان کرتے ہیں. وہ بتا رہی تھی کہ ہماری پاکستان کی خواتین کو چاہیے کہ وہ خوف سے نجات حاصل کریں اور اپنی آواز بلند کریں. ایک مرتبہ جب وہ اپنی آواز اٹھائیں گی تو پھر اکٹھے ہو کر یقینی طور پر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کی ہمیں اس وقت بے حد ضرورت ہے. تبسم عدنان کی جو مزید پروفائل ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ان کی تعلق ہے, اور بڑی روایتی طریقے سے ان کی شادی ہوئی جب ان کی عمر 13 سال کی تھی, مگر یہ شادی ان کے لیے بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی. اپنے شوہر کی جانب سے اذیت اور تشدد کا انہیں سامنے رہا, بالآخر انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق حاصل کی, اور اس طلاق کی قیمت انہیں یوں ادا کرنا پڑی کہ ان کے بچے بھی ان سے الگ ہو گئے. ہمارے وائس آف امریکہ کے لیے مدیح انور نے ان سے بات کی, اور ان سے جب سوال کیا کہ پاکستان جیسے معاشرے اور خاص طور پہ سوات جیسے شہر میں رہ کر ایسا اقدام اٹھانا آسان تھا, تو اس پر تبسم نے یہ بتایا کہ یقیناً یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, مگر جب ظلم کو ظلم نہ کہا جائے تو پھر ظلم سہنے والا بھی ظالم بن جاتا ہے. اس لیے میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ٹھانی تھی. تبسم عدنان یہ بھی کہتی ہیں کہ محکمہ خارجہ کی طرف سے ایوارڈ حاصل کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور وہ اپنے معاشرے میں خواتین کے لیے پہلے سے بھی زیادہ حوصلے اور عزم سے آواز بلند کریں گی اور خواتین کو معاشرے میں حقوق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی. دیگر دو خواتین جن کا تذکرہ مجھے اس وقت میرے ذہن میں ہے جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا اس سال, اس میں افغانستان کی ایک خاتون پائلٹ ہیں, انہیں اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. اگین ایک کنزرویٹو سوسائٹی, وہاں سے اتنی بلندیوں پہ ان ریئل سینس بھی پرواز کرنا آسان نہیں تھا. بنگلہ دیش کی ایک خاتون صحافی, انہیں بھی ان کی خدمات پہ اس اعزاز کے لیے, اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. باقی کچھ خواتین کا تعلق شمالی افریقہ یا مغربی افریقی ممالک کے ساتھ ہے. تو یہ وہ ایوارڈ ہے, اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہمیں جوائن کرنا تھا فرزانہ باری نے جو کہ ویومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیڈ ہیں جینڈر اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کی, لیکن اس وقت باوجود ہمارا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا. لہذا اب ہم چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جس میں ہم بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ سپورٹس پہ, پاکستان کی ایک غیر معمولی کامیابی جو اس کے لیے بے حد ضروری تھی اس ورلڈ کپ میں اگلے مراحل میں جانے کے لیے, اور اب اس کے امکانات روشن ہیں. آخری میچ بہرحال آئرلینڈ کے خلاف جو اسے پول کا کھیلنا ہے وہ جیتنا ہوگا. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. آپ چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں کرکٹ پہ خاص طور پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. 0800-777-89 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے, اس پہ کال کیجیے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ پہ. پاکستان نے گزشتہ روز ایک اہم میچ میں جو کہ خاصا سنسنی خیز بھی ہو گیا تھا, اس میں جنوبی افریقہ کو 22 رن سے شکست دے دی ہے, 29 رن سے شکست دے دی ہے. یہ میچ پاکستان کے لیے جیتنا بے حد ضروری تھا کیونکہ اگلے مرحلے میں کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے اس میچ میں فتح پاکستان کا نہ صرف مورال بہتر کر سکتی ہے بلکہ پوائنٹس پوزیشن ہی اس کو آگے لے کے جا سکتی ہے, کیونکہ اگلا میچ اگر کسی وجہ سے بارش کی نظر ہو جاتا یا کوئی اپ سیٹ ہو جاتا تو پاکستان اس میچ کو ہارنے کے بعد یقیناً وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہوتا, لیکن اب وہ باقاعدہ اس میں موجود ہے اور اس کے چانسز برقرار ہیں. بڑی دلچسپ پوزیشن بن رہی ہے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر بھی, لیکن کرکٹ ایک کھیل ہے, ہار جیت اپنی جگہ. سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ بڑے عرصے بعد جو نظر آئی کہ پاکستانی ٹیم نے فائٹ کیا, کم سکور کا دفاع کرنے کے لیے اپنی پوری پوٹینشیل, اپنا پوری صلاحیت اس کا استعمال کیا, اور یہی پاکستان کا ایک خاصا رہا ہے. بولنگ اس کی ایک اہم کی ہوتی ہے, ایک اہم طاقت ہوتی ہے, اور بیٹنگ اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو اس میں انڈیویجولز پرفارمنسز ضرور ہو سکتی ہیں, کبھی کسی نے کلک کیا کبھی کسی نے, لیکن بیٹنگ ایک ایسا کرکٹ کا وہ شعبہ نہیں جس پہ پاکستان نے اپنی جیت میں زیادہ انحصار کیا ہو, بولنگ پہ انحصار ہوتا ہے, اور بولنگ نے ہی اس میچ کو ایک لو سکورنگ میچ پہ ایک سٹرانگ ان فارم بیٹنگ آرڈر کو جو کہ اس ٹیم اس ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ بھی ہے اس کو جھکنے پہ اور اس کو شکست پہ مجبور کیا. بات ہم کریں گے, فیضان لکھانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپورٹس جرنلسٹ ہیں اور بہت کین ہیں کرکٹ کی ان ڈیولپمنٹ کو فالو کرنے میں, اور اس دفعہ بہرحال وہاں پہ آسٹریلیا میں موجود نہیں ہیں, بڑے میگا ایونٹس وہ کور کر چکے ہیں پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو کے لیے اور آج کے لیے. فیضان بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بتائیے کیسا لگا آپ کو پاکستان کی یہ جیت, اور اب اس جیت کے بعد کیا امکانات پیدا ہوئے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ٹیم ایک ردم میں آ گئی ہے اور اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوا ہے, انڈیویجولز کا بھی اور ٹیم کا بھی, آپ کیا کہتے ہیں؟
بالکل سر, جس طریقے سے آج پاکستان نے میچ جیتا ہے کافی ضروری جیت تھی پاکستان کا, جس طرح آپ نے انٹرویو کا, اور جس طریقے سے فائٹ بیک کر کے کم ٹوٹل پاکستان کا تھا, اتنا بڑا اسکور تھا نہیں ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے, بٹ ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن کو انہوں نے روکا, ریسٹرکٹ کیا اور یہ کامیابی حاصل کی, تو کافی مورال بوسٹنگ کامیابی پاکستان کی ہے. اور جس طریقے سے آج اسٹارٹ ملا پاکستان کو, جو خاص طور پہ سرفراز کی جو کارکردگی آج رہی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ رہی ہے, اور نہ صرف سرفراز کی انڈیویجلی وہ کافی اچھا رہے گی بلکہ کلیکٹیولی ٹیم کے لیے کافی ایک
اور سرفراز اس کے بارے میں ایک بڑا تذبذب یا جھجک کا مظاہرہ کری تھی ٹیم مینجمنٹ آج جب موقع دیا گیا، انہوں نے خود بھی کہا کہ میں بڑے پریشر میں تھا، لیکن بڑا عمدہ شاندار بیٹنگ اور اس کے لیے جو کیپنگ خاص طور پہ انہوں نے کی وہ بڑی زبردستی، اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں مین آف دا میچ بھی قرار دیا گیا۔ مصباح الحق کیا کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے کپتان، آج میچ کے بعد اپنی جو تقسیم انعامات کی تقریب تھی اس میں انہوں نے کیا کہا، سنتے ہیں مختصر سی ایک گفتگو۔
Yeah, I think it's a big win. Much we didn't win for us because we were in a situation that we have to win both games. So I think wonderful performance by everybody. We just had a good start. Sarfaraz really played well. Ahmed Shahzad, they had really a good start. And then Yunus Khan, just he played really well today. I mean, the plan is simple. When you are going with four strike bowlers, the plan is very simple, and opposition also knows that we are going for wickets and we are going for kill. And that's what bowlers did. I mean, we don't have any chance when you are defending 230 or 222 runs.
جی، اور اب میں مختصر اگر وہ بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کو ہرانے کے بعد بہت کانفیڈنٹ ہیں اور اب کسی بھی بڑی اچیومنٹ کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ سرفراز بہت جوبلنٹ تھے، بہت خوش تھے، یقیناً انہیں ہونا بھی چاہیے۔ چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ ان کی سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں فیضان لکھانی کے پاس۔
نہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور پاکستان سے اور پورے ورلڈ سے جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کھیلوں گا اور پرفارمنس کروں گا۔ بہت پریشر تھا اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید میرا آج ڈیبیو میچ ہے، تو بالکل وہی والی فیلنگ تھی، جو کافی ٹینشن میں تھا۔ پھر مشی بھائی سے تھوڑی بات ہوئی، مشی بھائی نے انہیں کافی کانفیڈنس دیا، تو یہ کہ بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ پریشر تھا، ڈیفینیٹلی ورلڈ کی ٹاپ بالنگ اٹیک کے سامنے کھیل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور پرفارمنس آپ کے سامنے۔
جی، بہت بہت مبارک ہو سرفراز کو اور ان کی فیملی کو بھی، بڑی شاندار ان کی پرفارمنس۔ فیضان، یہ بتائیے گا کہ ٹیم کمبینیشن جب بدلتا ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اب محمد یونس خان بڑی زبردست انہوں نے کم بیک کیا، ایک مسلسل فیلئر تھی لیکن اچھی اننگ رہی، اگرچہ اس کو اگین وہ 50 یا بڑی اننگ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے، لیکن ریفلیکٹ کیا انہوں نے کہ وہ اپنی فارم میں جیسے واپس آ رہی ہیں، اور بڑا شاندار ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ لیکن حارث سہیل جو اب باہر تھے، آپ کے خیال میں اب ان کی واپسی کی گنجائش کیسے بنے گی؟ وہ سکس بالر بھی ہیں، اب یونس خان تو یقیناً ٹیم میں رہیں گے، اسی طرح سرفراز بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے، تو نظر پڑتی ہے تو صہیب یا عمر اکمل پہ، کہ ان میں سے کسی کی جگہ حارث سہیل جگہ بنائیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟
بالکل، جس طرح آج یونس نے کہا کافی کانفیڈنٹ ان کی بیٹنگ آج رہی، اور جس طریقے سے انہوں نے شارٹس کھیلی وہ کہ بڑی نہیں کر سکتی، جس طریقے سے انہوں نے ایگریشن کے ساتھ مظاہرہ کیا، جس ایگریشن کا آج مظاہرہ کیا وہ کافی حوصلہ افزا بات رہی۔ اب جہاں تک بات ہے اگلے میچ کمبینیشن کی، تو یہ دونوں تو بہرحال سرفراز بھی ٹیم میں رہیں گے، یونس بھی ٹیم میں رہیں گے، باہر کون ہوگا حارث کے پٹ ہو کر واپس آنے کے بعد؟ تو میری رائے، ذاتی رائے یہ ہے کہ عمر اکمل کو اگر بٹھایا جائے، کیونکہ عمر اکمل اب نہ وکٹ کیپنگ کرنے، بیٹنگ میں بھی کوئی اتنے بڑے وکٹ ہے نہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہ ہو، ان کو بٹھایا جائے۔ سہیب مقصود اچھے بیٹسمین ہیں، اور سہیب مقصود کو میں عمر اکمل کو اس لیے ترجیح دوں گا کہ سہیب مقصود سے ایٹ لیسٹ آپ اتنی امید تو رکھ سکتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے کا غیر ذمہ داری کا یا چھلکش پن کا مظاہرہ نہیں کرے،
اور اگر 10-12 رنز بنا لیے تو وکٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ کسی بھی وقت آپ سیٹ بیٹسمین اور کوئی بھی فضول سی شارٹ کھیل کے آپ اپنی وکٹ گوا دیں۔ فیضان، ہماری بات ہوتی رہے گی، دو کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کا نقطہ نظر لیتے ہیں۔ امیر حسین ہیں ہمارے ساتھ باجوڑ ایجنسی سے، اور منظور ہیں چکوال سے۔ امیر حسین، لائن ڈراپ، منظور کی بات سنتے ہیں۔ جی منظور صاحب، جی وعلیکم السلام، جی منظور کہیے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کھیلا ہے مصباح،
بہت اچھا، مصباح خراب کھیلا ہے۔
اچھا، تو اچھا کون
کھیلا؟
چلو ٹھیک ہے،
بہت
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فیضان، ہمارے جو پاکستان کے فین ہیں نا، ان کو شاید آفریدی نے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ بس وہ صرف چھکے چوکے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایوریج کتنی رہی، ہر 18 گیند پہ آؤٹ ہو گئے۔ اب اگر ہر پلیئر 18 گیندیں کھیلے تو 180 اوور میں 180 گیندوں پہ پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو کے گھر آ کے بیٹھ جائے گی۔ ان کو مصباح پسند نہیں جو وکٹ پہ ٹھہرے، وکٹ اور اننگ بنائے، ہر بیٹسمین سے ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ آئے اور بس آنکھیں بند کر کے بلہ گھماتا رہے۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے کرکٹ کو،
بہت زیادہ ضرورت ہے، گو کہ کہیں کہیں کچھ شارٹ کمنگ ہو جاتی ہے مصباح کی، جہاں اسٹرائک روٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، بٹ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے جو دیگر مڈل آرڈر بیٹسمین ہمارے وکٹ پہ در پہ گرا دیتے ہیں، تو ایسے میں اگر مصباح وکٹ پر نہ ٹکے اور وہ بھی ویسے ہی اونٹ پٹانگ آنکھ بند کر کے بال کی میرٹ کے مطابق شاٹ نہ کھیلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی تو بیچ میں ہو نا.
جی ہاں, اس میں تو 20-22 اوور میں ٹیم بک ہو کے واپس چلی جائے گی. اور اس میں بھی ایک جو ماسٹر پلان تھا ان کا, مجھے لگا کہ اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. 30 اوور میں ریزنیبلی 150 اسکور کر لیا. حالانکہ میرے خیال میں تو اگر 30 اوور میں 120 بھی ہو اور دو تین وکٹیں گری ہوں تو بہت ہیں. آخری 20 اووروں کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں 150-200 میں, اور 280-290 پاکستانی بولنگ اٹیک کے لیے بڑا ریزنیبل اسکور ہے. لیکن آخر میں وہ ٹرانسلیٹ نہ ہوا, لیکن پہلا حصہ تو بڑا کامیاب رہا مصباح کے وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے, یونس کے موجود ہونے کی وجہ سے. دینار ہیں گلگت سے ہمارے ساتھ, ان کی کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے.
السلام علیکم. جی
جی, وعلیکم السلام.
جی جی, میں اسد بھائی, میں دینار بول رہا ہوں گلگت تھانڈر سے. یہ جو ہے سرفراز جو آج تو فارم دیا ہے, بہت بہت مبارکباد. دوسرا یہ کہ یہ یونس خان کو جو نا یہ خود نہیں جاتا ہے, اس کو کان میں پکڑ کر باہر پھینکو. یہ کوئی پاکستان کے ٹیم ساتھ جو نا, پہلے یونس خان تھا, ابھی وہ یونس خان نہیں یار. لوگ اس کو گلیاں دے رہے, اس کو بتائے مہربانی کر کے وہ باہر چلے جائیں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں کوئی بڑا تیز کھیلنے والا لڑکا ٹیم میں رکھا جائے ہیں جو تیزی سے رنز بنائے؟ آپ نے دیکھا نا کل اے بی ڈی ویلیئر تیزی سے رنز بنا رہے تھے لیکن وہ ٹیم کو نہیں جتوا سکے. مصباح نے سکور سلو کیا لیکن ٹیم کو جتوا دیا. جی فیضان. ہاں نہیں, میں نے ان کو کاؤنٹر کیا تھا اور اس پہ میں آپ کی رائے بھی چاہ رہا تھا کہ تیز کھیلنے والوں میں اے بی ڈی ویلیئر سے زیادہ کون تیز کھیلے گا, لیکن وہ ٹیم کو نہیں جتوا سکے. مصباح نے سلو پیسڈ اننگ تھی لیکن ان کی اننگ نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا, تو یہ تھوڑا دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو
بات یہ ہے اسد کہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصباح نے سلو کھیلا, آپ پچھلے 3-4 سال کے اسٹرائک ریٹ اٹھا لیں. مصباح کا اسٹرائک ریٹ احمد شہزاد جتنا ہی ہے, عمر اکمل شاید تھوڑا سا زیادہ اسٹرائک ریٹ ہو, مگر پاکستانی بیٹنگ لائن کا اسٹرائک ریٹ اسی گرد گھوم رہا ہے. اور یہ ڈاٹ بالز ایک بہرحال پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو دیگر ٹیمیں کھیل رہی ہیں وہ آئی پی ایل کھیل رہی ہے, جہاں سے ان کے بیٹسمین ایگریسو ایگریشن آئی ان کی بیٹنگ میں, پاکستانی وہ نہیں کر پا رہے.
اور تھوڑا اسٹرائک ریٹ میں بھی میرے خیال میں یہ بھی اس میں تھوڑا دھوکا ہے, سینس میں ہے کہ اگر کوئی بیٹس مین خواہ وہ لوور آرڈر میں آتا ہے, آٹھویں یا نویں نمبر پہ آتا ہے, وہ 4 گیندیں کھیلتا ہے, 7 رنز بنا کے چلا جاتا ہے, تو اس کا اسٹرائک ریٹ تو 200 کے ارد گرد کہیں پہ رہے گا, لیکن ٹیم میں اس کا کنٹریبیوشن کتنا ہوا اس کی فتح میں, اس کی جیت میں. تو اسٹرائک ریٹ کو سینس میں بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں فیضان, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کمبینیشن ہے اس میں اسی طرح 4 بالرز کے ساتھ ہی جانا چاہیے یا ایک اور بھی تجربہ کر لینا چاہیے؟ سہیل خان کی جگہ پہ آپ اگر ان کو ٹرائی کر لیں, یاسر شاہ کو, تو آپ کا اسپن کا شعبہ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا.
بالکل, میں یہ کہوں گا کہ آئرلینڈ کے میچ میں آپ عرفان کو ریسٹ دے دیں, عرفان کو آپ اتنا اوور یوز نہ کریں. آئرلینڈ میں آپ ایک اور اسپنر کے لئے, اگر وکٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ فاسٹ بالر ٹیم سے آپ چل سکتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے عرفان کو رسک لینے کی. آئرلینڈ کی اتنی کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے جس کو ہم قابو نہ کر سکے, ایک اسپنر کو کھلا کے وہ کرائے.
اچھا لیکن فیضان تھوڑا آئرلینڈ کو کریڈٹ بھی دیں گے, انہوں نے بڑا ایلیگنس کے ساتھ ویسٹ انڈیز کو شکست دی کل. زمبابوے اگرچہ ظاہر ہے اس بڑے کرائسس سے نکل کے آ رہی ہے لیکن بڑی کمپوز سائڈ نظر آ رہی ہے اس ایونٹ میں, بڑے میچز نہیں جیتی. کل اس نے بھی 331 رنز اس کے سامنے سیٹ کیے اور یہ میچ بھی جیت لیا. تو آئرلینڈ کو کیا ہلکا لینا ہوگا آپ کے خیال میں؟
ہلکا تو آپ لے نہیں سکتے, جیسے آئرلینڈ کی ٹیم کے 7 یا 8 کھلاڑی مختلف کاؤنٹیز میں کھیل رہے ہیں تو ان کا تجربہ بہرحال ہے انگلش کنڈیشن میں, اور انگلش پلیئرس کا کھیلیں گے ٹاپ لیول جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ کھیلنے کا, اور 3 پلیئرس ان کے ایسے جو مختلف کاؤنٹی ٹیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو آئرلینڈ کو آپ بہرحال ہلکا نہیں کر سکتے, ان کی بالنگ کمپیریٹلی کافی کمزور ہے بٹ ان کی بیٹنگ میں فائر ورک کی بالکل کیپیسٹی موجود ہے.
صحیح, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کوارٹر فائنل پاکستان کے امکانات کتنے بڑھ گئے ہیں؟ لیٹس سے کہ اگر کوئی آئرلینڈ اپ سیٹ کرتا ہے, پاکستان کو ہرا دیتا ہے, تو صورت میں پاکستان کے چانسز کیا رہیں گے؟ پھر وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ کہیں پہ ایوریج کے بیس کے اوپر ٹائی کرے گا, کیا کرے گا؟
دیکھیں اس کے بعد بھی وہی اتن بٹ کافی ہو جائیں گے, ابھی اور میچز گروپ کے باقی ہے, جس کے بعد بھی سجانو کلیئر ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے. بس دعا یہ کی جائے کہ بس آئرلینڈ کو جیت کے پاکستان اچھی پوزیشن کے ساتھ کوارٹر فائنل, اور جس طریقے سے پاکستان نے کھیلا ہے تو مجھے امید ہو چلی ہے کہ پاکستان کا سفر رکنے والا نہیں ہے.
اور خاص طور پہ جو اوپننگ میں جو اسٹرگل کر رہی تھی پاکستان کی ٹیم, اگر سرفراز اس کو بہتر انداز میں وہاں پہ اور بیسٹ بالنگ کے خلاف وہ کھڑے ہیں تو شاید اپنا وہ کانفیڈنس مزید بڑھا کے کھیلیں تو وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس پوزیشن پہ, اور شاید یہ جو مسئلہ ہے وہ طویل عرصے کے لیے حل بھی ہو جائے.
بالکل بالکل, لیکن دیکھنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کس طریقے سے سرفراز کے اعتماد کو برقرار رکھتی ہے, کس طریقے سے اس کو بیک اپ کرتی ہے. معلوم ہے اس میچ سے پہلے ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے سرفراز کے ہاتھوں کے بیانات جو چاہے تھے کہ شاید آنے نہیں چاہیں گے, کافی حوصلہ شکن قسم کے بیانات تھے. بہرحال سرفراز نے جس کا بھرپور انداز سے جواب دیا, اور اب امید ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اپنی رائے بدلے گی, خاص طور پہ وقار یونس اپنی رائے بدلیں گے اور سرفراز کی مکمل بیکنگ کریں گے تاکہ ان کا کانفیڈینس اور بڑھے.
بہت شکریہ آپ کا فیضان لکھانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کرکٹ ورلڈ کپ پہ آپ ہمارے ساتھ رہے, گاہے گاہے ہم آپ کو زحمت دیں گے باقی ورلڈ کپ میں بھی. آپ کی پریزنس کا, آپ کے شامل ہونے کا بہت شکریہ اس پروگرام میں. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ انجینئر رہے اسکیپ سسک, پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.